نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ اگر تم ایمان لاتے ہو اس طرح سے جیسے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس طرح سے جیسے کہ تم ایمان لے کر آئے تو تب یہ ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو یہ شقاق یعنی بالکل اس سے دور کٹ کے رہ گئے ہیں ایمان سے۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی 127 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحابہ کرام سے کہ اگر لوگ ایمان ایسے لے کر آتے ہیں جیسے تم ایمان لاتے ہو تو تب ان کا ایمان ایکسیپٹیڈ ہے، ادروائز ان کا ایمان ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ ایمان کا کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ صحابہ کرام کے ایمان کو۔ اور سورہ بقرہ میں ہی جب سورہ بقرہ شروع ہوتی تو آپ نے پڑھا ہوگا، اس میں آتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لے کر آئے، کون سے لوگ؟ صحابہ کرام، جیسے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ کیوں ان کو بے وقوف کہتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایمان وہ ایمان تھا جو متزلزل نہیں ہوتا تھا، جو حالات اوپر نیچے ہوں یا کوئی چھوڑے ان کو یا اپنائے ان کو یا ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ایمان ان کے دلوں میں ایسے جمع ہوا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن ان کا ایمان نہیں ہلتا تھا۔ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا، جنہوں کو نہیں بھی قرآن کریم میں کوئی سمجھ آتی وہ بھی دیکھیں قرآن کو کھول کے، ایک ایسی آیت ہے جو سب کو ہی یاد ہوتی ہے، ایون بچوں کو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے ہے نا، سب کو پتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین، اب بچے بھی وہاں سے گزرتے ہیں تو تیزی سے گزرتے ہیں کیونکہ یہ اتنی دفعہ پڑھا ہوا ہے۔ کیا چیز ہے ایمان؟ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بشارتیں ہیں جنت کی، تمہارے لیے بشارتیں ہیں ایسی جنت کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ کیا چیز ہے وہ ایمان؟ کیا چیز ہے وہ جس کے اوپر اتنی بڑی خوشخبری؟ یہ کیوں نہیں کہا جو لوگ اسلام لائیں؟ اسلام بھی تو ایک چیز ہے، کیوں نہیں یہ کہا کہ ان الذین اسلموا؟ ایسے نہیں ہے کہیں پہ بھی۔ اسلام اور ایمان میں تھوڑا سا فرق ہے، جب ایک ساتھ آئیں تو یہ فرق ہے، جب ایک لفظ آئے صرف تو اس میں، جب ایمان آئے گا تو اس کے اندر اسلام خود بخود ہے، جب دو الگ الگ جگہ پہ آئیں تو ایک کا مطلب ایمان، اس میں اسلام بھی انکلوڈڈ ہے، لیکن جب آمنے سامنے آئیں تو ایمان الگ چیز ہے اور اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان اندر کی کیفیت ہے، اسلام باہر کی کیفیت ہے۔ بالکل اس کی ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ یہاں پہ سٹیزن شپ لینے جاتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں نا، جب آپ اوتھ لیتے ہیں تو ڈکلیریشن کرتے ہیں کہ جی میں اس ملک کا وفادار، یہ وہ جو بھی چیزیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ اس ملک کے سٹیزن بن گئے، رائٹ؟ یہ سمجھ لیں کہ اسلام ہے، آپ نے منہ سے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ اوتھ لینے والے یہ نہیں جانتے، وہ جو دل کے اندر ہے نا کہ پتہ نہیں آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں بھی یا نہیں، پتہ نہیں وہ جو آپ نے بولا اس کے اوپر کہ کوئی بھی ایسی ہو میں اس چیز کو رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ کے لاء کو رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، پتہ نہیں وہ آپ کے دل میں بھی آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں۔ یہ جو دل کے اندر مان جانا ہے نا، یہ ہے ایمان، کہ دل مان جائے۔ اللہ کو زبان کے الفاظ نہیں صرف چاہیے، زبان سے تو آپ صرف ڈکلیئر کرتے ہیں، زبان سے اس کا اظہار کرتے ہیں، مگر اندر آپ کے کیا ہے اللہ نے وہ دیکھنا ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو منافقین بھی کہتے تھے، یہ تو وہ بھی کہتے تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے جہنم ہے، یہ وہ بھی لوگ کہتے تھے، لیکن اندر کیا تھا؟ اندر ایمان نہیں تھا، اندر سے ماننے ہوئے نہیں تھے۔ تو یہ اندر کا جو اعتراف ہے نا، اندر آپ کا مان جائے، آپ کا دل مان جائے، یہ ہے ایمان، یہ اللہ کو ہے مطلوب، یہ ہے ریکوائرمنٹ کہ تم مان جاؤ، تمہارے دل مان جائیں، تم اندر سے اعتراف کر لو کہ ہاں لا الہ
toy box.
La ilaha. نہیں کوئی الہ. اب نہیں کوئی الہ سارا کو اس کا ترجمہ آتا ہے. لا الہ کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ لا ایک تلوار ہے, ہر ایک چیز پہ اس کو چلا دو. لا لا حکومت, حکومت الہ نہیں ہے, اللہ الہ ہے. لا گھر, گھر الہ نہیں ہے, پیسہ الہ نہیں ہے. الہ کے لفظ کی جگہ ہر ایک جو اس کی زندگی میں نمبر ون پرائیورٹی ہے نا اس کو رکھ کے دیکھ لو. اگر آپ کو پیسے سے بہت محبت ہے, مال سے, گھروں سے, اولاد آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے, الہ کی جگہ اس لفظ کو رکھ دو. یہ الہ نہیں ہے, چاہے وہ پیسہ ہے, چاہے وہ جاب ہے, چاہے وہ بزنس ہے, الہ یہ نہیں ہے, الہ اللہ ہے. جب تک دل یہ بات مان نہ جائے اس وقت تک ایمان نہیں ہے. ایمان بڑی قیمتی چیز ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آیت رکھتی ہوں, آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ ایمان اور اسلام مختلف چیزیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو ایمان چاہیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا, آیت نمبر 14 ہے, قالت الاعراب آمنا, یہ بدو آ کے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, آپ کہہ دیجئے, لم تؤمنوا, تم ایمان نہیں لے کر آئے, ولیکن قولوا اسلمنا, تم یہ کہو ہم اسلام لے آئے ہیں. ایمان تو فرمایا, ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا, ابھی تو تم نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہے. اس سے یہ مت سمجھنا کہ ایمان تمہارے دل میں داخل ہو گئے, ابھی تو ایمان کی بڑی منزلیں ہیں وہ طے کرنی پڑیں گی. تو ایمان اس وقت آتا ہے کہ آگے, اب ایمان کیا ہے, مومن کون ہوتا ہے, جس کے لیے سارے قرآن میں بشارتیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں 15 نمبر آیت میں, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں, جو یہ ایمان رکھتے ہیں, جو یہ بلیف رکھتے ہیں, جو یہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر, اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر کوئی شک نہیں ہوتا ان کے دل میں, کوئی شک نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں, پتہ نہیں اس طرف جانا چاہیے یا نہیں, پتہ نہیں یہ راستہ ہے یا نہیں, کوئی کنفیوژن سی ہے, کچھ ڈاؤٹ سے دل کے اندر ہے, وہ ڈاؤٹ نہیں ہونے چاہیے, یقین ہونا چاہیے. تو جو لوگ بغیر شکوک کے یہ ایمان لے آتے ہیں, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جہاد کرتے ہیں یعنی سٹرگل کرتے ہیں اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی, مال بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں, اپنے آپ کو بھی گھلاتے ہیں اللہ کے راستے میں, صرف ڈونیشن باکس میں $10 ڈال کے یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہم نے تو ڈونیشن دے دیا, ہم نے تو جہاد کر لیا اللہ کے راستے میں. جہاد کیا ہے؟ اٹموسٹ سٹرگل, کوشش, جو کوشش کرے اپنے مال سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی, اپنی جان کو بھی لگائے. جان آپ کب لگائیں گے؟ اللہ کے راستے میں, وہ بھی تبھی لگتی ہے جب آپ کو یقین ہوتا ہے اپنے رب کی ذات پہ. جہاں پہ شکوک ہوتے ہیں نا پھر جان نہیں آپ لگاتے, اس لیے کہ پھر کیا ملے گا مجھے, اتنی محنت کروں کیا اس کا فائدہ. ہم کہاں پہ لگاتے ہیں اپنی جانیں؟ بزنس میں کب لگاتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے یہاں سے پروفٹ آنا ہے. جاب پہ کب لگاتے ہیں؟ پتہ ہے یہاں پہ تنخواہ ملے گی. ہاں اسی چیز پہ ہم لگاتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے. جب ہمیں ایک اللہ پر ایمان واقعی دل میں ہوگا نا, تب جان لگاتے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جان لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی پہ چلے جائیں اور وہاں پہ نہیں, جان لگانا یہ اللہ کے راستے میں نکلو, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلو, اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں اپنی جانوں کو گھلاؤ. پہلے خود سیکھو, پہلے خود اس کے اوپر چلو اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو, اللہ کے راستے کے لیے جد و جہد کرو. یہ ہے اپنی جانیں اس راستے میں لگانا. وہ لوگ ہوتے ہیں مومن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون, یہ ہیں سچے لوگ. کس چیز میں سچے؟ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے. یہ ہیں وہ لوگ کہ جو کہیں کہ ہم ایمان لائے, تو یہ ہیں سچے. باقی لوگ کہیں ہم ایمان لائے, ایمان لائے, ایمان لائے, ایمان لائے, منہ سے کیا بول رہے ہو جب تمہارے تو نہ تو تم اللہ کے راستے میں کچھ لگاتے ہو, نہ مال لگانا چاہتے. مال بھی میں سنبھال کے رکھوں, وہ بھی میرے بچوں کے لیے, میرے اپنے گھر کے لیے, میرے لیے, اسلام کے لیے کیا؟ تم اسلام کے لیے کیا دیتے ہو؟ دیکھیں جو چیز پیاری ہوتی ہے نا, انسان کو محبوب ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ بھی لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. آپ اپنے بچوں کے اوپر کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کو ان سے پیار ہے, آپ لگا کے بھی کبھی گنتے نہیں ہیں, آئے بچوں پہ اتنا میں نے لگا دیا, بے دریغ خرچ کرتے ہیں. اسلام جب بچوں سے زیادہ پیارا ہو جائے گا یا کم از کم بچوں کے برابر ہی پیارا ہو جائے گا نا, تب اس کے لیے کچھ لگانا یہ نہیں کہیں گے ہاں اتنا لگا دیا دیکھو اسلام کے لیے میں نے, اب اتنا دے تو دیا اب اور کتنا دوں. بچے کے لیے آپ کب جاگتے ہیں رات کو, دنوں کو جا رہی ہیں, مائیں بھاگ رہی ہیں اسکولوں کی طرف بھاگ رہی ہیں, یہ اس میں ڈالا ہوا اسپورٹس میں, ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں, کیوں؟ محبت ہے بچے سے. جب اسلام بھی ایسا پیارا ہو جاتا ہے نا, پھر آپ اسلام کے لیے بھی بھاگتے ہو, پھر آپ یہ نہیں کہتے ہاں میں نے تو سن لیا میں نے تو پڑھ لیا اب بس اب اس سے زیادہ کیا, پھر آپ یہ نہیں کہتے, پھر آپ احسان نہیں جتاتے, پھر آپ کہتے ہیں کہ میری جان بھی حاضر اس دین کے لیے, جیسے آپ بچے کو کہتے ہو میری جان بھی حاضر تیرے لیے. کسی کا بچہ بیمار ہو یا اس کو کوئی ایسی اسپیشل نیڈ ہو تو مائیں کیسے رات اور دن ایک کر دیتی ہیں اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ, ہے نا؟ یا کسی کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کسی کا بچہ بیمار ہو تو ہسپتالوں کے بھی چکر لگ رہے ہیں, سب چیز چھوڑ دیتی ہیں, کہتے ہیں میرے بچے کو ضرورت ہے. لیکن اسلام کو ضرورت ہو آپ کی اور آپ کہیں کہ نہیں میرے گھر کو ضرورت ہے میری, اسلام جائے تو جو مرضی فقیر ہوتا رہے مجھے کیا, تو یہ کون سا ایمان ہے اور کون سی محبت ہے اسلام کے لیے؟ اسلام مانگتا ہے قربانی. اللہ تعالیٰ کو یہ ایمان چاہیے کہ تم یہ دکھاؤ کہ ہاں میں یقین رکھتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں نے لا کی تلوار سب کے اوپر چلا دی, پھر اس کے بعد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا زمین پہ بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی تمہارے پاس. ایسے ہی نہیں بھیج دیا کہ ہم ہائے ہم کنفیوز ہیں ہمیں پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, کس کی بات سنیں, کنفیوژن کی تو کوئی ضرورت نہیں. آپ کا کیا خیال ہے آپ کو اللہ نے دنیا میں ایسے ہی بھیج دیا بغیر رہنمائی کے؟ ایسا نہیں ہے. اس وقت جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا نا, تب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جتنی انسانیت آئے گی, صرف آپ ہی نہیں جتنی انسانیت آئے گی, میری طرف سے ہدایت اترتی رہے گی, میں ہدایت بھیجتا رہوں گا. فمن تبع ہدایا, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو فالو کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے لیے تو کوئی خوف ہی نہیں اور کوئی غم نہیں ان کے لیے. تو کیا چیز ضروری ہے؟ اس ہدایت کی پیروی کرنا جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں اپنے رسولوں کے تھرو, اس وحی کی پیروی کرنا. یہ وحی, یہ قرآن, ہمارے پاس یہ قرآن آیا, باقی امتوں کے پاس ان کی کتابیں آئیں صحیفے آئے, لیکن اللہ نے ہدایت کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا, ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ بڑا عدل والا ہے اور بڑا رحم والا ہے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو وہ دنیا میں بھیج دے گا اور آپ کو گائیڈ بھی نہیں کرے گا, اس کے بعد قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا تم نے میری بات کیوں نہیں سنی؟ ایسا نہیں ہوگا. وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں گا کون سی چیز تمہاری بھلائی کی ہے, کون سی چیز تمہارے نقصان کی ہے, کون سی چیز جہنم کی طرف لے کر جاتی, کون سی چیز جنت کی طرف لے کر جاتی, سب کچھ بتا دیا. اس کے بعد پھر وہ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ اب بتاؤ کہ تم نے اب وہ راستہ فالو کیا جو جنت کی طرف لے کے جاتا تھا یا اس راستے کو اپنایا جو جہنم کی طرف جاتا تھا؟ اب تو فیئر ہے نا, اب تو پوچھا جا سکتا ہے نا. ہاں اگر آپ کو کچھ نہ بتایا ہوتا, ایسے ہی آپ سے سوال کرتے ہو, آپ کہتے لو ہمیں کون سا کسی نے بتایا تھا, ہمیں کیا پتا تھا, بے علم نہیں چھوڑ دیا, سب کچھ بتایا, سب کچھ بتایا, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ مجھے لوگ بتائیں, کئی لوگ کہتے ہیں وہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ, ہم کس راستے پہ چلیں؟ نہیں, یقین کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں, فرما دیا تھا آخری بات کیا کہی تھی آخری خطبے میں, کہ تم لوگ اگر دو چیزوں کو تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ کسی کی بھی نہ بات سنیں, آپ صرف دو چیزوں کو تھام لیں. اپنے نبی کی تو بات سنیں گے نا, کسی کی بھی نہ بات سنو, صرف دو چیزیں تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ قرآن و سنت. بس قرآن کا راستہ اس کو سیکھ لو, اس میں جو ہے وہ دین اسلام ہے, اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب لوگوں نے اس میں کتنی کنفیوژن مچا دی, آئے ہائے اب ان کے رینے حدیث. یہ وقت بھی آ گیا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا حدیث ہی کچھ نہیں ہے, ہم نہیں حدیث کو مانتے, یہ نہیں ہے, یہ تو بعد میں لکھی گئی. یہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. اس لیے کہ حدیث, دیکھیں قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, حدیث کی حفاظت اللہ نے اپنے بندوں سے کروائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس اچھا, حدیث کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے کروائی. کہ سبحان اللہ, جیسے یہ قرآن زبان در زبان آگے روایت ہوتا رہا نا, اسی طرح حدیث بھی آگے سے آگے روایت ہوتی رہی. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی بات کا, جیسے وہ کوئی واز کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنی بات کو زیادہ سٹرونگ کرنے کے لیے کہہ دیا یہ حدیث ہے جی, خود ہی بنا کے کہ لوگ ہماری بات مان لیں. بعض نے اچھی انٹینشن سے بھی کیا, مثلاً اگر تم یہ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہارا مرتے وقت چہرہ ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. وہ کبھی حدیث نہیں تھی, انہوں نے اس لیے کر لیا کہ لوگ چلو نماز پڑھنا شروع ہو جائیں, لیکن یہ بھی غلط بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے ایک ایک حدیث کی اوپر ریسرچ کی. ان آپ کو پتہ ہے جو جتنے لوگ روایت کرنے والے تھے سب کی زندگیوں کو پورا پورا محفوظ کر لیا, کہاں پیدا ہوئے, کیا کیا بات کرتے تھے, کیسا ان کا اخلاق تھا, کیسے ان کے معاملات تھے, کیسی ان کی دیانتداری تھی. ایون کسی ایسے بندے سے حدیث نہیں لی کہ جس نے کھڑے ہو کے اپنے گھوڑے کو کہا کہ آؤ آؤ یہ چارہ ہے آؤ. تو امام بخاری گئے تھے اسے حدیث پوچھنے کے لیے, لینے کے لیے. دیکھا تو وہ چارہ نہیں تھا, ایسے ہی اس کو بلا رہا تھا خالی. اس سے فرمایا کہ نہیں, جو جانور کو دھوکہ دے رہا اور جانور سے جھوٹ بول رہا ہے, میں اس سے حدیث نہیں لوں گا. اتنی احتیاط تھی, اور اس کے بعد پھر لوگوں نے اتنی پوری اپنی زندگیاں لگا دیں اس چیز کو چھانٹنے میں کہ کون سی حدیث ہیں جو لوگوں نے کسی نے اپنی طرف سے تو نہیں ایڈ کر دی. تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اس سے حدیث لی, تو تم اس زمانے میں بھی پیدا ہوئے تھے جس میں وہ تھا یا نہیں, اور تم کب اس کے علاقے میں گئے. اتنی اتنی باریکیوں کو دیکھا ہے نا, کیونکہ اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی, اپنے بندوں کے ذریعے فرمائی. تو ان لوگوں کی باتوں میں نہ جانا جو آپ کو, اور یہ پورا سائنسز آف حدیث ایک پورا سبجیکٹ ہے, اگر اب اس پہ درس دینے لگے تو دن ختم ہو جائے گا. وہ آپ یہ پورے سمجھ لیں کہ ایک سٹڈی ہے. تو ان کی باتوں کو نہ سنیں جو کہتے ہیں نہیں جی حدیث تو بعد میں آئی, نہیں جی ایسے ہو گیا نہیں. وہ آپ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کر کے آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے دور کرنا چاہتے ہیں, ان کی بات نہ سنیں. تو قرآن اور حدیث, جب میرے نبی نے یہ فرما دی تو اگر حدیث محفوظ ہی نہیں رہنی تھی انہوں نے کیوں فرمایا, قرآن کے ساتھ حدیث کا نام کیوں لیا. تو اس لیے حدیث بھی محفوظ, قرآن بھی محفوظ. اب یہ دو چیزوں کو جب پکڑ لو گے تو پھر آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایمان یہ ایک ایسا بیج ہے, سمجھ لیں. یہ جب بیج ہوگا, جتنا سٹرونگ, جتنا یہ بیج پیور ہوگا, اعمال صالح اس سے پھوٹتے ہیں, پھر ہی نیکیاں کرنی آسان ہوتی. ظاہر ہے جس کو اپنے اللہ پہ ایمان ہے, اس کی صفات پہ ایمان ہے, وہ پھر کیوں نہ نیکی کرے گا. وہ تو دیکھ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے, میرا اللہ میرے سے باخبر ہے, وہ علیم ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ کیوں نہ اعمال صالح کرے گا. تبھی انسان صالح اعمال کر سکتا ہے جب ایمان. جب آپ کہتے ہیں نا میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا, آپ کیا کریں اتنا کہا ہے نہیں پڑھتا, پتہ ہے کیا کوز؟ ایمان نہیں سٹرونگ. ایمان سٹرونگ ہو جائے گا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹا نماز پڑھو. تو ایمان کے اندر اگر ذرا سی بھی آمیزش آ گئی نا شرک کی, ایمان ضائع. وہ ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. ایسے ہی ہے کہ آپ پوری دیگ کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں, قبول کریں گے؟ آپ کو کوئی کہہ دے کہ اس میں یہ بس ایک قطرہ ہی پڑا ہوا ہے, زیادہ نہیں ہے, قبول کریں گے؟ ساری دیگ اٹھا کے پھینک دیں گے. ایمان جو ہے نا, اس میں ایک قطرہ بھی شرک آ گیا, سارا ایمان ضائع, ریجیکٹڈ, اللہ کو نہیں چاہیے. اور ہماری بدقسمتی کیا ہوئی کہ امت مسلمہ میں ہر قسم کا شرک داخل ہو گیا. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے, پھر بھی لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ہم توحید پر ہیں, ہمارے پاس ایمان ہے. کیونکہ شیطان کا کیا حربہ ہے, سب سے اسٹرانگ اس کے پاس جو ہتھیار وہ سب سے زیادہ یوز کرتا ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جائیں. شرک میں آ گئے تو بس پھر اس کا کام ہو گیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں قرآن کریم میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے. یہ ایسے ہی آپ جیسے اس ملک میں اگر آپ کہیں اوور سپیڈنگ مثلاً آپ نے کیا, اب آپ کو پولیس نے روک لیا, اب کبھی کبھی وہ ایسے بھی آپ کو جانے دیتے ہیں, ہے نا, کہہ دیتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ہم نے نئی ٹکٹ دیا, حالانکہ آپ نے کرائم تو کیا تھا. لیکن خدا نخواستہ کسی پہ ٹیررزم کا کچھ لگ جائے, معاف کریں گے؟ اسی طرح اللہ کے ہاں دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے, جیسے اس نے ٹکٹ نہیں آپ کو دیا, اللہ چاہے تو ایسے ہی معاف کر دے, جو جانے دو اس کو. لیکن شرک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں شرک نہیں معاف کروں گا, یہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ شرک کیا چیز ہے, کن کن باتوں میں شرک ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے ہم اپنے آپ کو سوچتے رہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں اور کہیں شرک خاموشی سے داخل کر دیا شیطان نے. وہ پہلے چاہتا ہے شرک اکبر ہو جائے, نہیں ہوتا تو شرک اصغر ہی کر لے کوئی انسان, نہیں ہوتا تو اس کو بدعت میں کسی میں ڈال دو, کیونکہ بدعت سے انسان شرک کے قریب چلا جاتا ہے. جب بدعت آتی ہے نا, یعنی آپ نبی کے طریقے سے ہٹے تو اور کیا رہ جائے گا, صحیح ٹریک سے ہٹ گئے تو اب پھر شرک کرنا تو بڑا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سب کچھ کلیئر کر دیا, سب کچھ بتا دیا, شرک کیا ہے, یہ کیا ہے, سب بتا دیا. اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ شرک کیا کیا, کس کس قسم کے شرک ہوتے ہیں. اور ہم سب اپنی, مجھے تو نہیں, آپ لوگوں کو میں کسی کو نہیں جانتی, مجھے نہیں پتا کہ کیا کس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے یا کیا, لیکن ہر ایک اپنے ایمان کو ایک دفعہ ضرور ٹیسٹ کرے اس کے اوپر. یہ کسوٹی ہے, ٹیسٹ کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی میں کوئی شرک ذرا سا بھی داخل ہو گیا. کیونکہ میں نے اس سے کیئرفل رہنا ہے, سمجھ لیں ایک زہر ہے. اگر زہر ہے تو میں کتنا اس سے بچوں گی, اس سے دور رہو, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ میری زندگی کو ختم کر دے گا. لیکن شرک وہ ہے جو آپ کی ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر دے گا, یہ تو اس زندگی کو ختم کرے گا نا اگر زہر ہے تو. لیکن شرک کرنے والا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے, تو پھر ہمیشہ کی زندگی تباہ ختم. پھر ہم سب کو کتنے اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے, آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ کہیں شرک نہ آ جائے ہماری زندگی میں, اس سے بچا جائے. تو پہلا شرک جو ہوتا ہے, وہ پہلی قسم جو ہے وہ شرک فی ذات ہے. میں کہہ سکتی ہوں انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی اس میں نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ شرک ہے جو ذات میں اللہ کے ساتھ کسی کو سمجھنا, کہ جیسے اب یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کے اللہ کے بیٹے ہیں, یہ ایک بہت بڑا شرک ہے ذات میں شریک کر دینا. کوئی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا, کوئی کچھ کہتے ہیں, تو یہ ذات میں شرک ہو گیا. پھر دوسرا شرک کیا ہے, صفات میں شرک. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا, یہ جو اللہ تعالیٰ کی آپ صفات قرآن میں بھی پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ آپ پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں شروع میں کئی دفعہ لکھے, ان کا علم ضرور لیں, کیونکہ بعض اوقات انسان ذات میں تو نہیں شریک کرتا لیکن صفات میں شریک کر دیتا. مثلاً کیسے, ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں رازق اللہ تو ہے, اللہ تو ہے رازق, لیکن رازق یہ میری جاب بھی تو ہے نا, یہ بھی رزق دیتی ہیں, یہ بھی ان کو بھی میں نے خوش رکھنا ہے کیونکہ یہ بھی یہ مجھے رزق دینے والے ہیں. اللہ تو قادر ہے لیکن فلاں بھی قادر ہے سب کچھ کرنے پہ, کیونکہ وہ بہت بڑی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تو شافی ہے شفا دینے والا, لیکن ڈاکٹر بھی شافی ہے وہ بھی شفا دیتا ہے. تو جب میں نے آپ کو بتایا لا الہ کیا ہے, تو لا کی تلوار تو سب پہ چلانی تھی کہ لا نہیں نہیں نہیں, کوئی رزق نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے, کوئی شفا نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے, کوئی قدرت نہیں رکھتا, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا جو ہم کہتے ہیں, تو یہ صفت صرف اللہ کے لیے ہے, کوئی اور علی کل شیء قدیر نہیں ہے. مگر ہم بعض اوقات ایسی ایسی کلمات بھی منہ سے بول دیتے ہیں اور ہمارے دل میں بھی یہ ہوتا ہے، اللہ سے پہلے ہم کسی اور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا کام کر کے دے گا۔ اللہ تو علیم ہے، وہ تو علم والا ہے، لیکن آپ کو میں اپنا ہاتھ دکھاتی ہوں کہ مجھے آپ میرا فیوچر بتائیں، تو آپ بھی علیم ہیں۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، لیکن میں یہاں پہ ٹیرو کارڈز پتہ نہیں کیا کیا کون سے کارڈز ہیں اور وہ کیا رکھ کے میں بھی بتاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے اور کون سی حکومت آئے گی اور کون سی جائے گی اور کون کس کو کاروبار کرنا چاہیے یہ والا یا نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ رشتہ کرو کہ نہیں کرو، یہ میں بھی جانتی ہوں۔ یہی تو شرک ہے کہ آپ نے اللہ کی جو صفات تھی اس میں کسی اور کو بھی شامل کر دیا۔ شرک صرف شرک کیا ہے؟ شریک کرنا، اتنی ایزی بات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا، شریک کر لینا۔ شریک صرف ذات میں نہیں شریک کیا، اگر آپ نے اس کے ایٹریبیوٹس میں، اس کی صفات میں شریک کر دیا تو وہ بھی تو شرک ہے۔ اسی طرح ہر ہر اللہ تعالیٰ کی صفت کو دیکھ لو، تو ہر ہر صفت کے اندر صرف اللہ کو سمجھنا ہے کہ بس اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں اگر آپ میری مدد کرتی ہیں تو وہ آپ کی قدرت نہیں ہے، وہ بھی اللہ نے آپ کے ذریعے کرا دی اور آپ کو ایک سبب بنا دی، وہ چاہے آپ کو بنا دے، چاہے آپ کو، چاہے آپ کو، لیکن اصل کون ہے پیچھے؟ اللہ ہے۔ وہ چاہے کسی کو بھی بنا دے رزق، مثلا ہاں اس طرح سے آپ سمجھیں، یہ پانی آتا ہے نا آپ کے گھر کے اندر، تو کہیں پانی نلکے میں آ رہا ہے، کہیں پانی مسلم شاور میں آ رہا ہے، کہیں پانی ہوز میں سے آ رہا ہے، تو ہوز تو پانی نہیں لا رہا، نلکا تو پانی نہیں لا رہا، وہ تو پیچھے ایک اس سے آ رہا ہے، پھر کوئی کسی جگہ سے، کوئی کسی جگہ سے، کوئی کسی۔ اسی طرح رزق دینے والا اللہ ہے، چاہے وہ آپ کو بزنس سے دے دے، آپ کو جاب سے دے دے، آپ کو کسی اور کام کرنے سے دے دے، وہ ڈفرینٹ ذریعے ہیں، مگر وہ ذریعے کو سمجھو نہیں کہ یہ ہے جو مجھے رزق دے رہا ہے، یہ ہے جو قدرت رکھتا ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں کہ اس چیز کا علم لو کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس چیز کا علم لو، اس کو سیکھو، کیونکہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، یہ ایک دن میں نہیں آ جاتا، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے کہ شیطان یہیں پہ آگے کہے گا بس یہیں سے ملے گا، اسی پہ بھروسہ کرو۔ نہیں، ہر ایک چیز کا ذہن میں کیا آتا ہے کہ یہ اللہ نے دینی ہے مجھے، وہ چاہے گا تو ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو پوری دنیا زور لگا لے نہیں ملے گی، اور وہ مجھے نفع دینا چاہے تو پوری دنیا مل جائے، مجھے نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ نقصان میرا کرنا چاہے تو پوری دنیا بھی مل جائے تو مجھے نفع نہیں دے سکتی۔ کیا ایسا یقین ہے ہمارے دل میں؟ یا بار بار ایسے لگتا ہے ہائے وہ نہ کچھ کر دے، ہائے وہ نہ کچھ کر دے۔ دیکھو ایمان انسان کو کتنا نہ ڈر بنا دیتا ہے، کسی کا ڈر ہی نہیں رہتا، ہے نا، کسی کی محتاجی نہیں رہتی، کسی کے آگے آپ سر جھکاتے ہی نہیں، کیونکہ پھر یہ ماتھا جھکتا ہے تو اللہ کے آگے، اس لیے کہ نہ یہاں سے مجھے کچھ ملنا ہے، یا یہاں سے ملنا ہے، تو میں کیوں ان کے آگے سر جھکاؤں۔ ایمان کتنا آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں سے، کہ میرا نفع نقصان تو ان کے ہاتھ میں ہے نہیں، یہ بھی میری طرح کے بیچارے انسان ہیں، یہ کیا، یہ بھی تو کمزور ہیں، یہ کتنی بھی بڑی پوزیشن پہ چلے جائیں یہ بھی محتاج ہے۔ ایک بادشاہ کو بھی آپ دیکھو گے نا تو وہ بھی ایسے کرے گا، چونکہ کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو وہ بھی ایسے کرتا ہے، ایسے اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، یہ ہاتھ خالی اور اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اور ایک فقیر بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کے سامنے سارے ہی فقیر ہیں، سب فقیر ہیں، تو پھر آپ بادشاہ سے جا کے مانگتے ہو، آپ اس کو سمجھتے ہو کہ یہ کچھ دے گا، جو خود فقیر ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ تو اس لیے انسانوں سے نہ مانگو، انسانوں سے نہ توقع رکھو، انسانوں کے پاس اپنا نفع نقصان نہ ڈھونڈو، اللہ کے پاس ڈھونڈو۔ تو یہ ہے صفات میں شرک کرنا۔ اسی طرح شرک فی الحقوق ہوتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، حقوق میں کسی کو شریک کر دینا، یعنی جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دینا۔ سب سے پہلے اللہ کا حق یہ ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے، صرف اس کی عبادت۔ اگر میں نماز پڑھوں، ایک میری نماز تو اللہ کے لیے، ایک شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے، تو یہ تو شرک فی الحقوق ہو گیا۔ اللہ کی تو پڑھی، اللہ کے لیے بھی تو میں پڑھتی ہوں، ہاں تو اللہ کے لیے تو پڑھی، لیکن پارٹنر کس کو بنا دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ تو یہ ہے شرک فی الحقوق، عبادت صرف اللہ کی ہے، عبادت کے قابل صرف وہی ہے. پھر اطاعت، اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کی بھی، ہاں ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو، شوہر کا بھی کہنا مانا کرو، لیکن کسی کی اطاعت ایسے نہیں کہ اللہ کی اطاعت سے اوپر چلی جائے. اللہ کا حکم کچھ ہے، آپ کہیں نہیں جی میرے شوہر کا تو یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ایک طرف شوہر کے حکم مان رہی ہیں. نہیں، آپ کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شوہر کا حق اللہ سے بھی اوپر چلا گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. نہ شوہر نہ ماں باپ کوئی بات ایسی کہیں جس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو، تو نہیں. ماں باپ کہیں نہیں بیٹا سود کے اوپر گھر لے لو، کوئی بات نہیں ہے، تو آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ اس کی نفی ہے. میں اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہیں جاؤں گی. اس وقت ہی کہہ دیں کہ آپ میری قبر میں میرا جواب دیں گے، سوچا کریں اور پوچھا کریں ان سے، کوئی نہیں دے سکتا جواب، تو پھر ان کے کہنے پہ آپ اپنے اوپر وبال کیوں لاتے ہو؟ پھر اسی طرح ایک شرک محبت میں بھی ہوتا ہے، پتا ہے آپ کو محبت میں بھی شرک ہوتا ہے. ہاں جی، محبت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ ان سے محبت کرتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے کہ اللہ سے محبت کی جانی چاہیے، ان سے تم ایسی محبت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں. پھر آ گیا نا یہ کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں، ان کے لیے سب سے اوپر اللہ کی محبت ہوتی ہے. تمہیں بچوں سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، اس سے بھی محبت، سہیلیوں سے بھی محبت، سب چیزوں سے محبت، فیشن سے بھی، آج کے فیشن سے بھی محبت. کسی نے فیشن کو الہ بنا لیا، کسی نے آج کے جو ٹرینڈز ہیں ان کو الہ بنا لیا، جو کیا چیز ان ہے وہ اس کا الہ ہے. کیسے پتہ چلے گا یہ الہ ہے؟ اس لیے کہ تم اس کو زیادہ مانتی ہو، اللہ کی بات کی نہیں تمہیں پرواہ. اگر آج فیشن آ جاتا ہے کہ سارے لوگ اتنی اتنی شلواریں پہننے لگ جائیں گھٹنوں تک کی، تو سب پہننے لگیں گے. دیکھیں آپ، لیٹسٹ فیشن تو یہی ہے نا، تو اللہ نے جو بات کیا تو وہ تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن پھر ہم ان کیسے رہیں گے؟ تو ان ہونا ہی ان کا الہ ہے، ان کو اللہ سے محبت نہیں. دیکھیں اللہ سے جب محبت ہوتی ہے نا، پھر انسان کہتا ہے تم کچھ بھی کہو، فلاں نے بس یہ کہہ دیا، اب میں اس کی بات تو نہیں ٹال سکتی. ایسے ہی آپ کہتے ہیں نا جب کسی سے محبت ہوتی، بس اس نے کہہ دیا، بس انہوں نے کہہ دیا. جن لوگوں کو یہ عشق محبت کی، آپ یہ ان کی داستانیں کتنی پڑھتے ہیں، لیلا مجنو فلانے یہ وہ، محبت کی داستانیں ہیں نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کے اندر وہ کہیں گے بھئی اس کی محبت ہو گئی، نہ بھوک لگ رہی ہے، نہ نیند ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے. یہ کیا ہے؟ محبت کے وہ درجے بتا رہے ہیں کہ جب محبت کسی سے انسان کو ہوتی ہے نا واقعی، تو پھر اس کے لیے بھوک کاٹنا بھی آسان ہے، پھر اس کے لیے رات کو جاگنا بھی آسان ہے، پھر اس کے لیے اس کا کہنا ایسے ہے، بس اس کی بات، اس کی پسند ناپسند ایسے ہے جیسے اس کا حکم. اس نے کچھ بولا بھی نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ بس میں سمجھ گئی، اس کو یہ چیز نہیں پسند، میں کیسے کروں؟ آپ اس کے چہرے سے پہچان جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے قرآن میں صاف صاف آیتیں بھیجتا ہے، جب انسان ان کی پرواہ نہیں کرتا تو کیا بتاتا ہے کہ مجھے کس سے محبت زیادہ ہے؟ پھر دعا، دعا صرف اور صرف اللہ سے. جس کو یہ ایمان ہوگا، دیکھیں ایمان الٹ ہے شرک کا، جس کو یہ ایمان ہوگا کہ ملنا مجھے ایک در سے ہے، وہ کیوں جا کے بھیک مانگے گا باقی در سے؟ ادھر جائے، ادھر جائے، ادھر جائے، کیوں؟ پھر وہ اس ایک در پہ جا کے مانگتا ہے نا، پھر وہ کسی سے نہیں مانگتا، وہ در در کسی مزار پہ، کسی کے اوپر، کس فلاں فلاں درویش، فلاں امام، فلاں شیخ، فلاں وہ، ان کے پاس نہیں جاتا، پھر وہ ایک اللہ سے مانگتا ہے. وہ شیطان کو بھی اللہ نے عطا کر دیا تھا جو اس نے مانگا، ہم شیطان سے بدتر تو نہیں ہیں. ہاں تم کہتے ہیں میری سنتا نہیں اللہ، اس نے تو شیطان کو بھی دے دیا. یہ یاد رکھو، جو شیطان کو بھی دے سکتا ہے، جس نے ایسے اس کو کہا اللہ تیری وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ تو نے مجھے جو حکم دیا اس کے، جو اتنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے گستاخی کر سکتا ہے، اللہ نے تو اس کو بھی عطا کر دیا۔ تو اللہ معاف کرے، کوئی بھی شیطان نہیں ہے ہم میں سے، لیکن شیطان ہمیں مایوس ضرور کرتا ہے، یہاں سے تو کچھ ملا ہی نہیں تمہیں، دیکھو تم کب سے مانگ رہی ہو، کہاں ملا، چلو وہاں چلو جا کے وہاں سے مانگو، وہ در ہے جہاں سے ملے گا۔ تو شیطان کی حربوں میں نہیں آنا، یہ شرک کراتا ہے اس طرح سے۔ پھر سجدہ، سجدہ صرف سجدے کے لائق ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو کس کو دیتا؟
شوہر،
لیکن اس کو بھی نہیں دیا۔ اگر کسی کا حق ہوتا نا کہ کسی کا احسان اتنا ہے کہ اس کے لیے حکم دیا جاتا تو شوہر کے لیے دیا جاتا، لیکن اس کے لیے بھی نہیں دیا، تو پھر بتاؤ اور کس کے لیے رہ گیا؟ تم قبروں پہ جا کے سجدے کرو، تم انسانوں کے آگے سجدے کرو، یہ تو اپنے آپ کو گرا لینا ہے، یہ تو اپنی تحقیر ہے، اپنے آپ کو حقیر کر دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک میرا در ہے صرف جو اس قابل ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو، کسی اور کے آگے سجدہ جائز نہیں ہے، کوئی اور اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ اور دیکھو ہمارے رب نے ہمیں کتنا بلند کر دیا، یہ ہمیں حکم دے کے کہ میرے آگے صرف سجدہ کرو، اگر وہ کہتا اس کو بھی سجدہ کرو، اس کو بھی سجدہ کرو، تو انسان اپنے، انسان کی اپنی کمزوری تھی نا، انسان کی اپنی ذلت تھی، تو اس نے کہا نہیں، صرف ایک میرا در۔ سارے جگہوں سے آپ کو بے نیاز کر دیا، ہر جگہ سے آپ کو فارغ کر دیا، اب آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو ایک سجدہ اس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، اگر تمہیں جلا بھی دیتے ہیں نا کوئی یا کاٹ بھی دیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو نہ شریک کرنا، ان حقوق میں، ان صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک آیت اتری قرآن کریم میں، اور وہ آیت اتنی اہم آیت ہے اور اس میں بھی شرک کی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ سورہ توبہ میں 31 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یہ بناتے ہیں اپنے درویشوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے عالموں کو رب بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، اور مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو بھی انہوں نے رب بنایا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، ان کو تو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کو الہ مانو، انہوں نے ان کو بھی رب بنا لیا۔ لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، وہ اس کے سوا تو کوئی الہ ہی نہیں ہے، وہ پاک ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اپنے اماموں کو، اپنے درویشوں کو، ان کو، اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم، آپ نے حاتم تائی کا نام سنا ہوا نا، سب نے، حاتم تائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ تو مسیح ابن مریم کی بات بھی ہوئی ہے اس آیت میں، تو ہم نے تو اپنے اماموں کو، علماء کو ہم نے تو نہیں رب بنایا تھا، تو یہ آیت آئی ہے کہ ان کو رب بنا لیا ہوا اللہ کو چھوڑ کے، تو اللہ کو مانتے تھے، ٹھیک ہے وہ اپنے علماء، ان کو، درویشوں کو بھی مانتے تھے، لیکن ہم تو اللہ کو مانتے تھے، ہم نے تو ان کو نہیں رب بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کے حرام کردہ کو، جو وہ حرام کر دے اس کو حرام سمجھتے ہو، اور جو وہ حلال کہہ دیں اس کو حلال سمجھتے ہو، تو تم نے ان کو رب ہی تو بنایا۔ سمجھ آ گئی ایک اور شرک کی قسم، کہ انسان بعض دفعہ اپنے امام، اپنے شیخ، اپنے عالم، ان کو کس طرح رب بنا لیتا ہے، یہ بھی رب بنانا کہ اللہ نے تو کسی چیز کو حرام کر دیا، وہ کہتے نہیں جی حلال ہے، یہ آپ نے کہا کہ نہیں جی میرے جو مفتی صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، فاضل یہ ہیں، انہوں نے بس کہہ دیا نا حلال ہے، تو بس یہ حلال لیا۔ اور اگر انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہہ دیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے تو چاہے حلال کی ہو لیکن انہوں نے حرام کر دیا تو میرے لیے حرام ہی ہے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے اس کو خدا بنایا۔ کتنی یہ کیئرفل، کتنی اس چیز میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یعنی کیا مطلب ہے اس کا، کسی اور کی نہیں ماننی۔ سب سے بڑے امام کون ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی پوری زندگی محفوظ ہے، دیکھو کسی اور نبی کی پوری زندگی محفوظ نہیں ہے، سبحان اللہ، ہمارے لیے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ تحفہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، ایون باتھ روم کے آداب، ایون اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کے آداب، ایون رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، تجارت کے اندر، ایز حکمران، ایز عالم، ایز ٹیچر، ہر چیز میں ہمیں آداب مل جاتے ہیں، ہر چیز میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، گائیڈنس ملتی ہے کہ کیا کرنا ہے، پھر آپ کو ان کو چھوڑ کے کسی اور کی کیا ضرورت. ہاں ان کی کوئی بات بتائے، قرآن کی کوئی بات بتائے ضرور سنو، لیکن فالو ہم نے انسانوں کو نہیں کرنا. مجھے مت فالو کرو، میں تو آپ کے جیسی انسان ہوں، کسی امام کوئی عالم اس قابل نہیں. ہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسوہ حسنہ ہے، اور جو جو تمہارے عالم آئیں گے نا، جو جو تمہارے امام آئیں گے، کوئی امام ابو حنیفہ، کوئی امام شافعی، بہت بڑے بڑے امام تھے، انہیں بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن وہ انسان ہی ہیں، تمام انسان ہی ہیں. انسان سے نسیان ہوتی ہے، بھول بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اگزامپل ہے کہ اس کو فالو کرو. ایک ذات صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ ذات ہیں، یہ رول ماڈل ہیں، تم ان کو فالو کرو، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ کسی کا نہیں فرمایا، ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما سکتے تھے کہ اس کے بعد آنے والے تم اپنے اپنے زمانوں میں، جو تمہارے زمانوں میں آئیں گے تمہارے امام، ان کو فالو کر لیا کرنا، جو عالم ہوا کریں گے اس زمانے کے ان کو فالو کر لیا کرنا، جو تمہاری مسجد کے مفتی صاحب ہوں گے ان کو فالو کر لیا کرنا. کچھ بھی نہیں کہا. جو تمہیں درس دیا کرے گی اس کو فالو کرنا، کچھ نہیں کہا، صرف اس ذات کو رول ماڈل بنایا. اور اگر ہم ان کو چھوڑ کے پھر ہم اپنے اپنے قبلے کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے بتایا گیا کہ دوسری امتوں کے بتایا گیا کہ ان کے اتنے فرقے ہیں، ان کے 70 فرقے، ان کے 72 فرقے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا میری امت کا تو کوئی فرقہ ہی نہیں ہوگا، فرمایا میری امت کے تو سب سے زیادہ فرقے ہوں گے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو لوگ اب پریشان ہو گئے، بھی 73 فرقوں میں کیا جانوں کس کے پیچھے جانا ہے، ہے نا، آپ کو کیا پتا کس کے پیچھے جانا ہے. تو میرے نبی نے دیکھو ہر چیز میں رہنمائی کر دی، انہوں نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا، انہوں نے ہمیں بتا دیا تم نے کیا دیکھنا. فرمایا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقوں پہ چلنے والے ہوں ان کو فالو کرو بس، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ راستہ مشکل نہیں ہے کہ وہ ہی فرقہ جنتی ہوگا، فرمایا باقی سب جہنمی ہوں گے. کیونکہ نئے نئے طریقے نکالیے، نئی نئی باتیں نکالیں، عبادت کے طریقے نئے، دعاؤں کے طریقے نئے، کوئی طرح طرح کی چیزیں، بدعت نکالنی، طرح طرح کی رسمیں نکالنی دین میں. فرمایا نہیں، صرف ایک طریقہ، ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے، یعنی 73 میں سے 72 فرقے جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہوگا، اور وہ جو میرے اور میرے نبی کے راستے، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ. تو یہ کتنا ضروری ہے، میں بھی اور آپ بھی، ہم سب اس چیز میں نہ سوچیں ہم تو یہ، ہمارے تو ماں باپ حنفی تو ہم نے بس یہی کرنا ہے، ہمارے ماں باپ تو یہ تھے تو ہم نے یہی کرنا ہے، ہمارے ماں باپ شافعی تھے تو ہم نے نہیں. آنکھیں کھول کے چلو، آنکھیں کھول کے چلو، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ ایک دفعہ ملے گی. اس میں دیکھو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل اور سمجھ دیا، اور اللہ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، واقعی دل سے مانگا کرو، صرف رٹی بھی نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، اللہ وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہم نہیں، ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہم اندھے ہیں. اور اپنے اندر کبھی تعصب نہ رکھو، مجھے تو چاہے کوئی صحیح بات بھی بتایا میں نے نہیں ماننا، ہمارے ماں باپ کو اس طرح کرتے تھے، نئی نئی باتیں بتا رہے، نہیں. جو راستہ سیدھا ہے، دلیل کے ساتھ آپ کو پتہ چل جاتا ہے قرآن اور حدیث سے ہے، اس کو مان لو. پھر اس کے بعد کوئی اپنی یہ چیزیں نہ رکھو، نہیں ہم نہیں ایسے کرتے، اور ہم تو ویسے نہیں کرتے، اور ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. نہیں، اللہ کا فیصلہ سب سے اوپر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فالو کرو اس کو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو فالو کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبیو ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کو فالو کریں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے. اولو کانا آباؤہم لا یعقلون، کیا تب بھی یہ اس پہ چلتے رہیں گے جبکہ ان کے آبا و اجداد کو نہیں سمجھ تھی ولا یہتدون, اور وہ ہدایت پہ نہیں تھے, تب بھی یہ اسی کو فالو کرتے رہیں گے؟ یہ جواب قرآن میں اللہ دیتا ہے. کیا تم یہ کہتے رہو گے ہم نے تو بس وہی کرنا ہے, ہم نے تو بس وہی کرنا ہے؟ نہیں. اور اس کے لیے دیکھیں زندگی چونکہ ایک دفعہ ملے گی, بار بار چانس نہیں ہے. اور اگر کسی نے اپنی زندگی کو آگ لگا دی, ختم, دوبارہ یہاں پہ نہیں آنا. ہمیں فیصلہ اسی زندگی میں کرنا ہے کہ چاہے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ دیں, چاہے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں, چاہے برادری مجھے چھوڑ دیں, نہیں, میرے اوپر حکم وہی چلے گا جو اللہ کا حکم ہوگا اور جس سے میرا اللہ راضی ہوگا, باقی کچھ نہیں. کیونکہ دیکھیں آپ تو کیا, ہم اگر کوئی قربانی دیتے ہیں تو کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. کبھی صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں, کبھی صحابیات کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسی قربانیاں دیں. اس ایمان کے لیے ہی دی نا, ہاں, کہ ان کے گھروں کے اندر ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو چھوڑ دیا, اپنے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا. وہاں پہ جس کا قبیلہ نہیں ہوتا تھا وہ تو بے سہارا ہوتا تھا, اس کا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, کوئی 911 نہیں تھی, کوئی پولیس نہیں تھی, کوئی عدالتیں نہیں تھی, اپنا قبیلہ ہی جو فیصلے کرتا تھا بس وہی ہوتا تھا. قبیلے کی پروٹیکشن نہیں ہے تو انسان بے آسرا ہے, یہ حال تھا ہر ایک کو, اس طرح قبیلوں میں رہنا پڑتا تھا. اس میں یہ ڈیئر کرنا کہ میں اپنے قبیلے سے ڈفرینٹ کوئی چیز کروں, یہ تو کوئی ناممکن سی بات تھی. پھر بھی ان میں کوئی ایک کھڑا ہوا, کوئی دوسرا کھڑا ہوا, اور سارا قبیلہ ان کے خلاف ہو گیا, اپنے گھر والے بھی خلاف ہو گئے, اپنے ماں باپ تک کے خلاف ہو گئے. مصعب بن عمیر کو دیکھیں کہ جس وقت اسلام نہیں لے کر آئے تھے, اتنے امیر گھرانے سے تھے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گلی سے گزرتے تھے نا تو لوگ ان کی خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ مصعب ہے, اتنی مہنگی خوشبو اور ایسی خوشبو لگاتے تھے. اور کپڑے وہ ہوتے تھے جس کو ہم آج کے زمانے میں فخر کرتے ہیں نا, اس زمانے میں امپورٹڈ کپڑا سوچیں کیا ہوتا ہوا, تو کوئی جہاز تو چلتے نہیں تھے, امپورٹڈ جن کے پاس کپڑا کہاں سے آیا ہوا وہ پہنتے تھے. اور جس وقت اسلام لے کر آئے, ماں نے کہا تیرے لیے کچھ نہیں ہے, ہمارے طرف سے سب بند, کیونکہ ظاہر ہے ماں باپ کا تھا, وہ امیر تھے, وہ سب قربانیاں دی. ماں باپ نے بالکل سمجھ لیں جس کو ہم کہتے ہیں نا آنکھ کر دینا, آنکھ کر دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تمہارا. جس وقت شہید ہوئے تھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو رونے لگے کہ کفن کے لیے اتنی نہیں تھی چادر, اگر پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا, سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتے تھے, کفن تک کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں تھا. تو کیا وہ بے یاروں مددگار تھے؟ کیا وہ اکیلے تھے؟ جس سے اللہ راضی ہو جائے نا پھر اس کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی, پھر مشکل. ان کو سب نے چھوڑ دیا مگر جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اس کو کیا, چاہے ماں باپ چھوڑیں چاہے کوئی چھوڑے, مگر جب یہ ایمان اندر آئے گا نا تب انسان کے اندر یہ طاقت آتی ہے کہ میں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میں اکیلا ایک طرف ہوں تو پھر بھی مجھے فرق نہیں پڑا. ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی نہیں خلیل اللہ بن گئے, آپ سوچتے ایسے ہی اللہ کے دوست بن گئے, ان کو یہ ٹائٹل ملا خلیل اللہ کا ایسے ہی مل گیا؟ نہیں. جب انسان اللہ کے لیے کچھ چھوڑتا ہے نا تو وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی, اللہ لوٹاتا ہے اس چیز کو بھی اور اس سے بڑھ کے عطا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑا, باپ کو چھوڑا, جاتے جاتے بھی باپ کو دعا دے کے جا رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا, آپ مجھے اسکا باپ گھر سے نکال رہا ہے. گھر سے کیا, گھر سے نکالنا تو ایک بات ہوتی ہے, ملک سے نکال دیا کہ اس جگہ سے چلے جاؤ, نکل جاؤ یہاں سے. آگ میں ڈالنے کے لیے باپ خود لکڑیاں لا رہا تھا. آپ سوچیں ایک ہوتی ہے نا کسی کا کوئی کام کرنا, ایک یہ چوٹ ہوتی ہے دل پہ لگتی ہے جب اپنے جو ہے نا وہ رخ پھیرتے ہیں, ہے نا, جب اپنے رشتے دار اپنے آپ کے پرائے بن جاتے ہیں نا اور آنکھیں پھیر لیتے ہیں تو وہ تکلیف بہت سخت ہوتی ہے. لوگ تو لا رہے تھے لکڑیاں, باپ بھی لا رہا تھا اور باپ بھی کہہ رہا تھا ہاں میرے بیٹے کو ڈالو اس پہ, کتنی بڑی چوٹ تھی ہے. لیکن کیا تھے ابراہیم علیہ السلام, کہ ایک اللہ کی خاطر آگ میں جلنے کو بھی تیار, ملک چھوڑنے کو بھی تیار, گھر والوں کو چھوڑنے کو بھی تیار, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, پھر اللہ نے کہا تو نے میرے لیے اپنے گھر والے چھوڑے ہیں نا, میں تجھے بیٹا بھی دوں گا جو پیغمبر ہوگا, پوتا بھی دوں گا جو پیغمبر ہوگا. اور تیری نسل سے ہی وہ آخری نبی آئیں گے، اور اب ہر نبی جو آئے گا دنیا میں وہ تیری نسل سے ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ضائع نہیں کرتا کسی کی قربانی۔ اگر آج آپ ایک چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑتے ہو نا، کہ آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑے کہ بھئی آپ نے نئی طریقے اپنا لیا، آپ اسے کو فکر نہ کرو، جو اللہ نے اگر مجھے تھام لیا تو تم سب بھی چھوڑ دو تو کوئی فکر نہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، تب آپ کی محبت سب سے زیادہ اللہ کے لیے، ورنہ یہ کیا ہوا کہ ہائے ہائے یہ نہ چھوڑ دے، وہ نہ منہ پھیر لے، وہ نہ وہ، تو پھر کیا اللہ کے لیے آپ نے چھوڑا؟ اللہ ٹیسٹ کرتا ہے جب ایمان آتا ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ کتنا ایمان والا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو بھی راضی کر لوں، آیا ہے یہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ نہ میرے سے دور ہو جائے، نہ جہاں پہ اللہ کی بات آئے وہاں پہ اگر آپ میرے سے میرے ایمان کی وجہ سے ناراض ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ان کو بھی خوش کر لوں، اللہ کو بھی خوش کر لوں، دیکھو یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے مجھ سے، ناراض ہوتے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی ان کو نہیں چھوڑا پھر۔ اس لیے جب ایمان کے راستے پر آؤ، ثابت قدمی کے ساتھ آؤ، اس راستے کو اپنا لیا نا، اب جم جاؤ اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں ایک آیتیں ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو وہ لوگ جو کہتے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہمیں شروع کیے ہوئے، کہیں میں بہت زیادہ تو نہیں ٹائم لے رہی؟ اچھا چلیں آخری بات کر کے پھر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جم جاتے ہیں، ڈاواں ڈول نہیں ہوتے کہ آج لا الہ الا اللہ تو کل کوئی اور بھی الہ بن گیا، تو پرسوں کوئی اور بھی ہو گیا، اور وہ ہمارے نہ ناراض ہوں اور وہ نہ ناراض ہوں، اور ان کے بھی وہ ان کو بھی اپریشیٹ کرتے رہو، تم بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہے۔ وہ تو اگر کوئی لا الہ الا اللہ کے سوا راستہ ہے تو وہ ٹھیک راستہ نہیں ہے، پھر یہ مت کہو کہ میں بھی ٹھیک تم بھی ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا پھر راستہ۔ جو لا الہ الا اللہ کا راستہ ہے، آپ کے ایمان ہونا چاہیے کہ یہی صرف ایک حق کا راستہ ہے، باقی راستے باطل ہیں، وہ غلط ہیں۔ یہ مت کہو میں بھی اور تم بھی ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہم نے یہ اپنا لیا تو تم نے یہ بھی کیا ہوا نا، یہ بھی بس صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے، انہوں نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے اس راستے سے نہیں ہٹنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی پیاری بات ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر تو فرشتے اترتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرتے کیوں، مت ڈرو اور نہ غم کرو، کیوں پریشان ہوتے ہو، اس نے چھوڑ دیا میرے اللہ کے راستے پہ آنے کی وجہ سے، میری دوستیں مجھ سے چھوٹ گئیں، ہائے میرے خاندان والے چھوٹ گئے، ہائے فلاں ناراض ہو گیا، کیوں دل چھوٹا کرتے ہو، کیوں غم کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تم بشارت سنو جنت کی جس کا وعدہ اللہ تم سے کرتا ہے۔ کیسے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا ہمارے پاس بھی آتے ہیں؟ ہاں، یہ الہام دل میں نا خیالات ڈالتے ہیں، ایسے نہیں کہ کوئی وحی لے کر آ رہے ہیں، دل میں خیال ڈالتے ہیں، جو آپ کے دل میں تسلی سی ایک آ جاتی ہے نا، ٹھنڈک سی پڑ جاتی، وہ اللہ فرشتے اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا حامیم سجدہ میں، تم جم جاؤ ایک دفعہ، پھر دیکھو اللہ تسلیاں کیسی اتارتا ہے، آسمان سے تسلیاں تمہارے لیے آتی ہیں۔ یہ مت فکر کرو، مت گھبراؤ، تمہارے لیے تو جنت ہے، اس کے وعدے ہیں تمہارے لیے، اللہ نہیں تمہیں پھر چھوڑتا، مگر تمہیں جمنا پڑے گا، تم ثابت قدم رہو، جب تم ثابت قدم رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی ایسی خوشخبریاں بھیجے گا، فرشتوں کو بھیجے گا تمہارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کر دے، اور ایمان یاد رکھیں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا کل جو درس ہے کیٹی میں، وہاں پہ میں یہی بتاؤں گی کہ انبیاء کے قصوں سے، انبیاء کی زندگی سے، نبیوں کی زندگی سے ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے، کیسے انہوں نے اپنے ایمان بچائے، ان کو بھی تو مشکل حالات آئے تھے، انہوں نے کیسے ایمان کے ساتھ چلتے رہے راستے پہ، انہوں نے کیا کیا، ہم تو گھبرا جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا، یہ آپ کو میں کل بتاؤں گی۔ اسی طرح پرسوں ہمارا ہے کہ آج جو اتنے فتنے ہیں دنیا کے اندر، فتنوں کا اتنا دور ہے، اس میں ہم کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، کوئی کچھ، بس طرح طرح کی باتیں ہیں نا، لوگوں میں ایک خوف ہے، ہم کیا کریں اس دور میں، کیسے ہم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، یہ انشاءاللہ پرسوں کلیئر لیک میں ہے. اگر کسی کو اس کی انفارمیشن چاہیے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ہم دے دیں گے کہاں پہ, کلیئر لیک کی مسجد میں, اور ایک کل جو ہے وہ میس اس ہاں وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو آپ میں سے ان ٹاپکس پہ سننا چاہتا ہو, ایک ایک نبی کی زندگی سے میں بتاؤں گی انشاءاللہ کل کہ کیا اس نبی نے کیا جب ان کے اوپر مشکل حالات آئے. تو جو انٹرسٹڈ ہو انشاءاللہ وہ کل آ کے